أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حماسة حسيني جلد أول باب أول مجلس نمبر دو تحریف کے اسباب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على عبد اللہ ورسوله وحبیبه وصفیه سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما نعظهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ہم نے کہا ہے کہ عاشورہ کے واقعے میں تحریفیں ہوئی ہیں، لفظی تحریفیں بھی اور معنوی تحریفیں بھی، اور انہی تحریفوں نے اس بڑی تاریخی سند اور اس بڑے تربیتی سرچشمے کو بے اثر یا کم اثر بنا دیا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو اس کا اثر الٹا بھی پڑ جاتا ہے. لہذا ہم سب کا یہ ایک اہم اور عام فریضہ ہے کہ اس پاک سند کو ان تحریفوں سے دور رکھیں جنہوں نے اسے آلودہ کر دیا ہے. آج کی رات میں تحریف کے اسباب کے متعلق گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد اس حادثے کی معنوی تحریفوں کے بارے میں گفتگو ہوگی. تحریف کے اسباب، یہ اسباب دو قسم کے ہیں. ایک قسم عام ہوتی ہے، یعنی مجموعی طور پر ایسے اسباب موجود ہیں جو تاریخ میں تحریف کرتے ہیں. ان کے لیے کربلا کے حادثے ہی کی تحریفیں نہیں، مثلا دشمنوں کے مقاصد بجائے خود ایسا سبب ہیں جو حادثے میں تحریف کر ڈالتے ہیں. دشمن اپنی غرض پوری کرنے اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے تاریخ میں تبدیلیاں کرتا ہے یا تاریخ کی غلط تشریح اور تفسیر کرتا ہے. یہ مثالیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں ان کے بارے میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا. البتہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حادثہ کربلا کی تحریف میں بھی ان اسباب کا دخل رہا ہے، یعنی حسینی تحریک کی تحریف پر دشمن کمر بستہ ہو کر نکل آئے. اور جیسا کہ دنیا کا دستور ہے کہ دشمن پاکیزہ تحریکوں کے بارے میں گڑبڑ پیدا کرنے اور اختلاف شروع کرنے کا الزام لگاتے ہیں، اموی حکومت نے بھی بہت کوشش کی کہ حسینی تحریک کو اسی رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کرے. چنانچہ پہلے ہی دن سے ایسے پروپیگنڈے شروع ہو گئے. مسلم بن عقیل جیسے ہی کوفہ پہنچتے ہیں یزید اس حکم نامے میں، جس کے مطابق وہ ابن زیاد کو حاکم کوفہ مقرر کرتا ہے، لکھتا ہے، مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ گئے ہیں اور ان کا قصد مسلمانوں میں گڑبڑ پھیلانا اور پھوٹ ڈالنا ہے، تو وہاں پہنچ کر ان کو کچل ڈال. جس وقت مسلم گرفتار کر کے ابن زیاد کی حویلی میں لائے جاتے ہیں، ابن زیاد مسلم سے کہتا ہے، اے عقیل کے بیٹے، تمہارے اس شہر میں آنے کا کیا سبب ہے؟ یہاں کے لوگ آرام اور اطمینان سے رہ رہے تھے، تم آئے تو تم نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، پھوٹ ڈالی اور گڑبڑ پھیلا دی. مسلم نے بھی جرت سے جواب دیا، اول تو میں اس شہر میں خود نہیں آیا، اس شہر کے لوگوں نے مجھے بلایا. بہت سے خطوط لکھے اور وہ سب خطوط موجود ہیں. ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ تیرے باپ زیاد نے جتنے صالحہ حکومت کی نیک لوگوں کو قتل کیا، بروں کو اچھوں پر مسلط کیا اور عوام پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے. ان لوگوں نے ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم ان کے لیے انصاف مہیا کریں، ہم عدل قائم کرنے کے لیے آئے ہیں. چونکہ اموی حکومت نے معنوی تحریف کی تھی، اس لیے اس قسم کے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، لیکن اسلامی تاریخ پر اس تحریف کا اثر نہیں پڑا. آپ کو دنیا بھر میں کوئی ایک مورخ اور صاحب نظر بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ حسین بن علی علیہ السلام نے نعوذ باللہ بے جا قیام کیا تھا، لوگوں میں پھوٹ ڈالنے اور ان کا ایکا ختم کرنے کے لیے آئے تھے. نہیں، دشمن حادثہ کربلا میں کوئی تحریف نہیں کر سکا. حادثہ کربلا میں جتنی تحریف ہوئی ہے، بدقسمتی سے دوستوں کی طرف سے ہی ہوئی ہے. دوسرا سبب انسان کا افسانہ گھڑنے اور کہانیاں کہنے کا رجحان ہے، اور یہ پوری دنیا کی تاریخ میں ملتا ہے. انسان میں ایک ہیرو پرستی کا جذبہ ہوتا ہے، جس کے تحت وہ قومی اور مذہبی شخصیتوں کے بارے میں دینی افسانے تراشتا رہتا ہے. اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ لوگوں نے ابو علی سینا اور شیخ بہائی جیسے نابغۂ روزگار لوگوں کے لیے بہت سے افسانے گھڑ ڈالے ہیں. ابو علی سینا بلا شک و شبہ ایک نابغۂ روزگار تھے، اور ان کے جسمانی اور روحانی قوا ایک غیر معمولی پہلو رکھتے تھے. تاہم انہی کی وجہ سے لوگوں نے ان کے متعلق داستانیں بنا ڈالیں، مثلا یہ کہ ابو علی سینہ نے ایک آدمی کو ایک فرسنگ کے فاصلے سے دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ شخص روغنی روٹی کھا رہا ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہ روٹی کھا رہا ہے اور روٹی بھی گھی میں تلی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، اس لیے کہ میں روٹی کے آس پاس مکھیاں اڑتے دیکھ رہا ہوں، میں سمجھ گیا کہ اس کی روٹی تلی ہوئی ہے جو مکھیاں اس کے آس پاس چکر کاٹ رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ افسانہ ہے۔ جو شخص ایک فرسنگ سے مکھی دیکھ سکتا ہے، وہ روٹیوں کا روغن مکھیوں سے بھی جلدی دیکھ سکتا ہے۔ یا کہتے ہیں کہ ابو علی سینہ جس زمانے میں اصفہان میں پڑھتے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ میں آدھی رات کو جب پڑھنے کے لیے اٹھتا ہوں تو کاشان کے آہنگروں کے ہتھوڑوں کی آوازیں مجھے پڑھنے نہیں دیتی۔ لوگ گئے اور انہوں نے خود جا کر دیکھ لیا تو یہ حکم جاری کر دیا کہ کاشان کے ٹھیٹرے اور لوہار ہتھوڑے نہ چلائیں۔ بعد میں ابو علی سینہ نے بتایا کہ اس رات کو میں آرام سے سو پایا، میں نے آرام سے مطالعہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی افسانہ ہے۔ لوگوں نے شیخ بہائی کے متعلق بھی بہت سی کہانیاں بنا ڈالی ہیں۔ اس قسم کی باتیں عاشورہ کے حادثے سے ہی مخصوص نہیں ہیں۔ لوگ ابو علی سینہ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں کہیں، اس سے کسے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ کسی کو نہیں۔ لیکن ایسے لوگ جن کی شخصیت رہنما شخصیتیں ہیں، جن کے قول، فعل، قیام اور تحریک عوام کے لیے سنت اور حجت ہیں، ان کی باتوں، شخصیتوں اور تاریخوں میں کوئی تحریف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم شیعوں نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کتنے افسانے گھڑے ہیں۔ علی علیہ السلام کے غیر معمولی انسان ہونے میں کسی کو عذر نہیں، ان کی شجاعت میں کسی کو شبہ نہیں۔ دوست اور دشمن سبھی مانتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی شجاعت غیر معمولی تھی۔ علی علیہ السلام نے جس میدان جنگ میں اور جس پہلوان سے مقابلہ کیا، اسے پچھاڑا۔ لیکن کیا افسانہ سازوں نے اسی پر قناعت کی؟ ہرگز نہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خیبر کی لڑائی میں مرحب پہلوان کے مقابلے میں گئے۔ مرحب کتنا زبردست پہلوان تھا۔ مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ علی علیہ السلام نے جیسے ہی اس پر وار کیا، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن اس پر لوگوں نے ایسی ایسی باتیں بنائی ہیں اور ایسے ایسے افسانے گھڑے ہیں جو مذہب کو بگاڑ ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل کو پروردگار کا حکم ہوا کہ فوراً زمین پر پہنچو، اگر علی علیہ السلام کی تلوار زمین پر گری تو زمین کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس گائے اور مچھلی تک جا پہنچے گی جس پر زمین ٹکی ہوئی ہے۔ اپنا پر علی علیہ السلام کی تلوار کے نیچے بچھا دو۔ جبرائیل گئے اور ویسا ہی کیا۔ علی علیہ السلام نے بھی ایسا وار کیا کہ مرحب کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ وہ دونوں ٹکڑے کیا تھے کہ پورے پورے ادھے تھے۔ اگر انہیں ترازو میں رکھ کر تولتے تو دونوں پلڑے برابر بیٹھتے۔ حضرت علی علیہ السلام کی تلوار سے جبرائیل کے پر میں زخم آ گیا۔ 40 دن اور 40 رات تک وہ آسمان پر نہیں جا سکے۔ 40 دن بعد جیسے ہی آسمان پر پہنچے، اللہ نے سوال کیا کہ 40 دن تک کہاں رہے؟ اے میرے پروردگار، میں زمین پر تھا، تو نے ہی تو میری ڈیوٹی لگائی تھی، جلدی کیوں نہیں پلٹے؟ اے خدا، جیسے ہی علی علیہ السلام کی تلوار گری، اس نے میرا پر زخمی کر دیا۔ میں ان 40 دنوں تک اس کی مرہم پٹی کرتا رہا۔ ایک اور شخص کہتا ہے کہ علی علیہ السلام کی تلوار اتنی پھرتی اور نرمی سے مرحب کا سر چیرتی ہوئی گھوڑے کی کاٹھی کے نمدے میں اتر گئی کہ علی علیہ السلام نے تلوار نکال بھی لی اور مرحب کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ بولا، اے علی، تمہارا زور اتنا ہی تھا؟ تمہاری ساری پہلوانی بس یہیں تک تھی؟ علی علیہ السلام نے کہا، ذرا ہل کر تو دکھا۔ مرحب نے جیسے ہی اپنے آپ کو ہلایا، آدھا جسم ایک طرف گر پڑا اور آدھا دوسری طرف۔ یہ مرد بزرگوار یعنی حاجی نوری اپنی کتاب لولو و مرجان میں اس قسم کے افسانوں کی گھڑت پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت ابو الفضل عباس کی شجاعت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے جنگ صفین میں ایک آدمی کو ہوا میں اچھالا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، غرض اسی طرح 80 آدمی اچھالتے چلے گئے۔ جب آخری آدمی کو اچھال چکے تو پہلا آدمی ہوا سے نیچے آیا اور آپ نے تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر دوسرا گرا تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر تیسرا اور پھر چوتھا، غرض اسی طرح انہوں نے 80 آدمیوں کو تہ تیغ کر ڈالا۔ حادثہ کربلا میں جو تحریفیں ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ افسانہ سازی کے جذبے کے تحت ہوئی ہیں۔ یورپ والے کہتے ہیں کہ مشرقی ملکوں کی تاریخ میں مبالغے اور گپیں بہت ہیں۔ وہ سچ کہتے ہیں۔ ملا عقائے دربندی نے اسرار الشہادہ میں لکھا ہے، عمر سعد کی گھڑ سوار فوج میں 6 لاکھ سوار اور پیدل فوج میں 2 کروڑ سپاہی تھے۔ اس طرح لشکریوں کی کل تعداد 2.6 کروڑ تھی اور وہ سب کے سب کوفہ کے رہنے والے تھے۔ تو کیا کوفہ اتنا بڑا شہر تھا؟ کوفہ ایک نو آباد شہر تھا، جسے بسے ہوئے اس وقت تک 35 سال بھی نہیں گزرے تھے، کیونکہ کوفہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بسایا گیا تھا۔ اس کے بسانے کا حکم حضرت عمر نے دیا تھا تاکہ ایران کے قریب اسلامی فوج کا ایک مرکز قائم ہو جائے۔ اس وقت نہ جانے کوفہ کی کل آبادی 100,000 آدمیوں پر بھی مشتمل تھی یا نہیں۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ عاشورہ کے دن کربلا میں 2,00,000 اور 6,00,000 سپاہی جمع ہو جائیں اور ان میں سے 3,00,000 کو حسین بن علی علیہ السلام تلوار کے گھاٹ اتاریں۔ یہ بات حادثہ کربلا کی ساکھ کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حرات کے بارے میں گپ اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا، حرات ایک زمانے میں بہت بڑا شہر تھا۔ لوگوں نے پوچھا کتنا بڑا شہر تھا؟ اس نے جواب دیا، ایک وقت میں وہاں سری بنانے والے 21,000 کان احمد رہتے تھے۔ اب وہاں کتنے لوگ ہونے چاہیے اور ان میں سے کتنے احمد ہوں، پھر کتنے احمد کانے ہوں جن میں 21,000 کان احمد نانبائی ہوں گے۔ افسانہ سازی کے اس جذبے نے بہت کام کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک مقدس سند کو افسانہ سازوں کے اختیار میں نہ دیں۔ فَإِنَّا فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عَدُوُّ اللَّهِ يَفْنُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالِ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، رات کے لیے جو چاہے جو کچھ بولنا چاہیے بول لیں۔ لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ واقعہ عاشور کی تاریخ میں بھی، جس کو ہم بطور معمول ہر سال ایک مکتب کی حیثیت سے زندہ اور تازہ کرتے ہیں، یہ سب افسانویت داخل ہو جائے؟ تیسرا سبب ایک خاص سبب ہے۔ یہ دو اسباب جو میں نے عرض کیے ہیں، یعنی دشمنوں کی اغراض و مقاصد اور انسان کا افسانہ سازی کا جذبہ، دنیا کی تمام تاریخوں میں ملتے ہیں۔ البتہ عاشور کے حادثے میں ایک خاص بات ہے جس نے اس قصے میں بناوٹ اور گھڑت داخل کر دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے سے مذہبی پیشوا سخت تاکید کرتے چلے آئے ہیں، حسین بن علی علیہ السلام کی مصیبت ہر سال تازہ کی جائے۔ کیوں؟ اسلام میں یہ کیا قاعدہ ہے؟ دینی پیشواؤں نے اس موضوع کا اتنا اہتمام کس لیے کیا ہے؟ اور حسین بن علی علیہ السلام کی زیارت کی اتنی ترغیب کیوں دی جاتی ہے؟ آپ کو اس پر غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اس کا سبب حضرت خاتون جنت کو تسلیت یعنی فرصہ دینا ہے۔ کیا یہ مذاق کسی بات نہیں ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی ابھی تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو فرصے کی ضرورت ہے، جبکہ خود امام حسین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اور دین کی ضرورت کے حکم سے شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں؟ آخر یہ کیا بات ہے؟ کیا حضرت زہرا کوئی بچہ ہیں جو 1400 سال کے بعد بھی اب تک روتی پیٹتی رہیں اور ہم جا کر انہیں تسلیت اور دلاسہ دیں؟ یہی باتیں تو دین کو خراب کرتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کا عملی مکتب قائم کیا۔ حسین علیہ السلام قیام کا عملی نمونہ ہے۔ لوگوں نے چاہا کہ حسین علیہ السلام کا مکتب زندہ رہے، چاہا کہ حسین علیہ السلام سال میں ایک بار انہیں میٹھی بلند اور رزمی آواز کے ساتھ جھلک دکھائیں اور فریاد کریں، الا ترون ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا یتناہا عنہ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا۔ انہوں نے چاہا کہ الموت اولی من رکوب العار، موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ انہوں نے چاہا تھا لا ار الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما، میرے نزدیک ظالموں کے ساتھ زندگی تھکا دینے والی ہے، موت میری نظر میں ایک سعادت ہے۔ لوگ چاہتے تھے کہ حسین علیہ السلام کے وہ فقرے بھی، خط الموت علی ولد آدم خط القلادۃ علی جید الفتی ہیہات منا الذلہ، زندہ رہے۔ انہوں نے چاہا کہ ایسے مناظر زندہ رہیں کہ حسین علیہ السلام آتے ہیں، 30,000 کے لشکر کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ سخت مصیبت اور پریشانی کے باوجود ایسی جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں الا وان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وَهَيْهَاتْ مِنَّ الذِّلَّةِ يَا عَبَ اللَّهُ ذَلِكَ لَنَا وَرَسُولُهُ والمؤمنون وحجور طابت وطہرت. انہوں نے چاہا کہ حسین علیہ السلام کا مکتب زندہ رہے، حسین علیہ السلام کی تربیت زندہ رہے، حسین علیہ السلام کی روح اس قوم پر عکس افگن رہے اور چمکے. ان کا نظریہ بہت واضح ہے. عاشور کے حادثے کو فراموش نہ ہونے دو. تمہاری زندگی اور انسانیت کی زندگی اور تمہارا وقار اس حادثے سے وابستہ ہے. اس وسیلے سے تم اسلام کو زندہ رکھ سکتے ہو. چنانچہ انہوں نے تمہیں رغبت دلائی ہے کہ حسین علیہ السلام کا سوگ قائم رکھو. یہ بات ٹھیک بھی ہے. واقعی حسین بن علی علیہ السلام کے سوگ کا نظریہ بالکل درست ہے. یہ نظریہ بہت بلند بھی ہے. ہم اس باب میں جتنی بھی کوشش کریں بجا ہے، بشرط یہ کہ ہم اس کام کا مقصد پہچان لیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اسے نہیں پہچانا. انہوں نے سوچا کہ لوگوں کو حسین علیہ السلام کے مکتب سے واقف کرائے بغیر ہی قیام حسین علیہ السلام کے نظریے سے واقف کرا دیں، لوگوں کو حسین علیہ السلام کے مراتب سے واقف کرا دیں، بس اسی قدر کے مجلس میں آئیں بیٹھیں اور بغیر جانے اور سمجھے روئیں. گناہوں کا کفارہ ہے. مرحوم حاجی نوری نے اپنی کتاب لؤلؤ و مرجان میں ایک نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے موضوع اور ان پر رونے کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جس طریقے اور وسیلے سے بھی یہ کام ہو سکے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آج کل کے مکیاولی مکتب میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مقصد وسیلے کو جائز بنا دیتا ہے، یعنی مقصد اچھا ہو تو وسیلہ جو بھی ہو ہوا کرے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا مقصد پاک اور پاکیزہ ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر رونا ہے. یہ بہت اچھا کام ہے اور رونا چاہیے، لیکن ہم کس وسیلے سے روئیں؟ جس وسیلے سے بھی ممکن ہو. مقصد پاک ہے تو وسیلہ جو بھی ہو ہوا کرے. اگر ہم شبیہ نکالیں، ایک توہین آمیز شبیہ، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ اس سے آنسو جاری ہوتا ہے یا نہیں. بس اس سے اگر آنسو نکلتا ہے تو اس توہین آمیز شبیہ نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم سیٹی بجائیں، ڈھول بجائیں، گناہ کریں، مردوں کو زنانی پوشاک پہنائیں، قاسم کی شادی رچائیں، اپنی طرف سے گھڑ لیں، دھوکہ دیں، تحریف کریں، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان باتوں کی ممانعت نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اوروں کی بارگاہ سے مختلف ہے. اس میں جھوٹ بولنا معاف ہے. اپنی طرف سے گھڑ دینا، تحریف کرنا، شبیہ بنانا، مردوں کو زنانہ لباس پہنانا معاف ہے. یہاں آپ جو گناہ بھی کریں معاف ہے. مقصد بہت پاک ہے. ان خیالات کے تحت لوگوں نے اس معاملے میں ایسے ایسے جال کیے اور ایسی ایسی تحریفیں کیں کہ انسان مبہوت رہ جاتا ہے. 10-15 سال پہلے میں اصفہان گیا. وہاں پہ ایک بزرگ رہتے تھے، مرحوم حاجی شیخ محمد حسن نجف آبادی آل اللہ مقامہ. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک مصائب جو نئی نئی ایک جگہ سنی تھی، اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، ان کے سامنے دہرائی. جو شخص یہ مصائب سناتا تھا وہ اتفاق سے ایک افیمچی بھی تھا. اس نے یہ روایت پڑھی اور لوگوں کو اس قدر رلایا جس کی کوئی حد نہیں. وہ ایک بوڑھی عورت کا قصہ سناتا تھا کہ وہ متوکل کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جانا چاہتی تھی، جس سے اس زمانے میں رکتے تھے. وہ لوگوں کے ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے. اس نے یہ قصہ یہاں تک بیان کیا کہ اس عورت کو پکڑ کر لے گئے اور دریا میں ڈال دیا. اس وقت اس عورت نے فریاد کی، اے ابو الفضل عباس، مدد کیجیے. جیسے ہی وہ ڈوبنے کو ہوئی، آپ علیہ السلام کی سواری آئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے گھوڑے کی رکاب تھام لے. اس نے رکاب پکڑ لی اور پوچھا، آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے؟ فرمایا، میرے جسم میں ہاتھ ہی نہیں ہیں. لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے. مرحوم حاجی شیخ محمد حسن نے اس قصے کی تاریخ یوں بیان کی ہے کہ ایک دن بازار کے قریب صدر مدرسے کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کی ایک مجلس تھی، جو اصفہان کی ایک بڑی مجلس شمار ہوتی تھی، جس میں مرحوم حاجی ملا اسماعیل خواجوئی بھی، جو اصفہان کے بہت بڑے عالم تھے، شرکت کر رہے تھے. ایک مشہور وائز کہتا تھا کہ میں آخری ذاکر تھا، دوسرے ذاکر آتے رہے اور لوگوں کو رلانے کے لیے اپنا اپنا ہنر دکھاتے رہے. جو کوئی آتا تھا وہ دوسرے سے بڑھ کر کوشش کرتا تھا اور پھر ممبر سے اتر کر بیٹھ جاتا تھا تاکہ اپنے بعد کے دوسرے ذاکر کا ہنر دیکھے. مجلس ظہر کے وقت تک چلتی رہی. میں نے دیکھا کہ جس کسی کے پاس جتنا ہنر تھا وہ اس نے دکھا دیا. لوگوں کی ہچکی بندی ہوئی تھی. اب میں نے سوچا کہ میں کیا کروں. وہیں اور اسی وقت میں نے یہ قصہ گھڑ ڈالا. ممبر پر گیا، یہ قصہ بیان کیا اور سب سے بڑھ گیا. اسی دن عصر کے وقت میں ایک اور مجلس میں گیا جو 400 میں تھی۔ میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے جو ذاکر تقریر کر رہا تھا وہ یہی قصہ سنا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے یہ قصہ کتابوں میں لکھا اور چھاپ بھی دیا۔ یہ بات کہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ ایک مختلف بارگاہ ہے، اس لیے لوگوں کو رلانے کا ہر وسیلہ کام میں لانا چاہیے، یہی جھوٹ اور غلط وہم و خیال، تحریف اور جال کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ یہ بزرگ یعنی حاجی نوری مرحوم، جو حاجی شیخ عباس قمی مرحوم کے استاد تھے اور حاجی شیخ عباس پر بھی فضیلت رکھتے تھے، خود حاج شیخ عباس اور دوسرے علماء کے اعتراف کے مطابق غیر معمولی عالم اور متقی انسان تھے۔ انہوں نے یہ بات اپنی کتاب میں پیش کی کہ اگر یہ قول ٹھیک ہے کہ مقصد وسیلے کو جائز کر دیتا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام کا ایک مقصد مومن کے دل میں خوشی پیدا کرنا ہے، یعنی انسان وہ کام کرے جس سے مومن خوش ہو جائے۔ میں مومن کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے غیبت کرتا ہوں، کیونکہ اسے دوسرے کی غیبت بہت اچھی لگتی ہے۔ جب لوگ کہیں کہ تو گناہ کما رہا ہے، تو جواب دوں گا کہ نہیں، میرا مقصد تو پاک و پاکیزہ ہے، میں غیبت کر کے اس مومن کو خوش کر رہا ہوں۔ حاجی نوری مرحوم ایک اور مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص پرائی عورت کا بوسہ لیتا ہے، نامحرم عورت کا بوسہ لینا حرام ہے۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے تو مومن کا دل خوش کیا ہے۔ زنا، شراب اور لواط کے بارے میں بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے۔ اب یہ شور و غوغا کیسا؟ اس میں شریعت کو بگاڑنے کی کیا بات ہے؟ یہ بات کہ لوگوں کو رلانے کے لیے ہر وسیلہ جائز ہے، خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام کے قول کے خلاف ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس لیے شہید ہوئے کہ اسلام کا مرتبہ بلند ہو۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت فی اللہ حق جہاد۔ امام حسین علیہ السلام اس لیے قتل ہوئے کہ اسلامی طور طریقے، اسلامی احکامات اور اسلامی قوانین زندہ اور جاری رہیں، اس لیے قتل نہیں ہوئے کہ اسلامی طور طریقوں ہی کو ٹھکرا دیں۔ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو اسلام بگاڑنے والے کی حیثیت دے دی ہے۔ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی جو صورت پیش کی ہے وہ اسلام بگاڑنے والی ہے۔ حاجی نوری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نجف کا ایک طالب علم یزد کا رہنے والا تھا، اس نے مجھ سے بیان کیا کہ جوانی میں میں صحرائی راستے سے خراسان پیدل جا رہا تھا۔ نیشا پور کے دیہات کے ایک گاؤں میں ایک مسجد تھی، چونکہ میرے قیام کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اس لیے میں مسجد چلا گیا۔ مسجد کا پیش نماز آیا، اس نے نماز پڑھائی، پھر تقریر کی۔ اس درمیان یہ دیکھ کر مجھے بے حد تعجب ہوا کہ مسجد کا خادم فراش کچھ پتھر لے کر آیا اور پیش نماز کو دے دیے۔ جب اس نے مصائب پڑھنا شروع کیا تو چراغ بجھا دیے، جیسے ہی چراغ گل ہوئے اس نے سامعین پر پتھر برسانے شروع کیے، جس سے لوگوں میں چیخ و پکار مچ گئی۔ اب جو چراغ پھر جلائے گئے تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے سر پھٹ گئے ہیں اور وہ روتے آنسو بہاتے مسجد سے نکل گئے۔ میں پیش نماز کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے ان کی آزمائش کی تھی، کیونکہ یہ کسی مصائب پر نہیں روتے، چونکہ امام حسین علیہ السلام پر رونا ثواب کا موجب ہے، اور میں نے دیکھا کہ ان کو رلانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ان کے سروں پر پتھر مارے جائیں، اس لیے میں انہیں اسی طریقے سے رلاتا ہوں۔ اس کے کہنے کے مطابق مقصد وسیلے کو جائز بنا دیتا ہے۔ مقصد حسین علیہ السلام پر رونا ہے، خواہ جھولیاں بھر بھر کر لوگوں کو پتھر مارے جائیں۔ چنانچہ اس معاملے میں ایک یہی خصوصی سبب رہا ہے جس سے اس میں من گھڑت باتیں اور تحریفیں داخل ہو گئی ہیں۔ انسان جس وقت تاریخ پڑھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس حادثے پر لوگوں نے کیا کیا ستم ڈھائے ہیں۔ خدا کی قسم حاجی نوری سچ کہتے ہیں، آج اگر کوئی حسین علیہ السلام پر رونا چاہے تو اسے ان تحریفوں، تبدیلیوں اور ان جھوٹی باتوں پر رونا چاہیے۔ روضۃ الشہداء نام کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے جس کا مصنف ملا حسین کاشفی ہے۔ حاجی نوری کہتے ہیں کہ ظفر جنی اور قاسم کی شادی کا قصہ پہلی بار اس کتاب میں اس شخص نے تحریر کیا تھا۔ میں نے یہ کتاب دیکھی نہیں تھی، اس لیے یہ سوچتا تھا کہ اس میں ایک دو ہی باتیں ایسی ہوں گی۔ بعد میں یہ کتاب جو فارسی میں ہے اور تقریباً 500 سال پہلے تالیف ہوئی ہے، میری نظر سے گزری۔ ملا حسین کاشفی ایک ملا اور پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس کی کتنی ہی کتابیں ہیں، جن میں ایک انوار سہیلی نامی کتاب بھی ہے۔ اس کے حالات پڑھنے سے پتہ نہیں لگتا کہ وہ شیعہ تھا یا سنی۔ بنیادی طور پر وہ طرح طرح کی صفات رکھتا تھا، شیعوں میں جاتا تھا تو اپنے آپ کو 100% پکا شیعہ ظاہر کرتا تھا، اور جب سنیوں میں جاتا تھا تو خود کو حنفی بتاتا تھا۔ سبزوار کا رہنے والا تھا اور سبزوار شیعت کا مرکز رہا ہے، جہاں کے لوگ کٹر شیعہ اور آبادی 100% شیعہ تھی۔ جب وہ حرات جاتا تھا تو وہاں سنی اور اہل تسنن کی روش پر چلنے والا بن جاتا تھا، وائز بھی تھا، لیکن جتنی مدت تک سبزوار میں رہا مصائب پڑھا کرتا تھا۔ 910 ہجری کے آس پاس اس کی وفات ہوئی ہے، یعنی 9ویں صدی ہجری کے اواخر یا 10ویں صدی ہجری کے اوائل میں انتقال ہوا ہے۔ اس نے پہلی کتاب جو مرثیہ پر فارسی زبان میں لکھی ہے وہ یہی کتاب ہے جو آج سے 500 سال پہلے تصنیف ہوئی ہے۔ اس کتاب سے پہلے لوگ ابتدائی اور اصلی مواخذ سے واقعات حاصل کرتے تھے۔ شیخ مفید رضوان اللہ علیہ نے کتاب ارشاد میں لکھی ہے اور نہایت معتبر اور مستند کتاب لکھی ہے۔ ہم اگر شیخ مفید کی ارشاد سے ہی مواد حاصل کریں تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ اہل تسنن میں سے طبری نے لکھا ہے، ابن اسیر نے لکھا ہے، یعقوبی، ابن عساکر اور خوارزمی نے لکھا ہے۔ نہ جانے اس ظالم نے کیا کیا، میں نے جس وقت یہ کتاب پڑھی تو دیکھا کہ نام بھی جعلی ہیں، یعنی حسین علیہ السلام کے اصحاب میں ایسے ایسے نام لکھتا ہے جن کا مطلق کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ دشمن کے بھی ایسے ایسے نام بیان کرتا ہے جو سب کے سب جعلی ہیں۔ اس نے تو واقعات کو افسانہ اور کہانی بنا کر پیش کیا ہے۔ چونکہ یہ پہلی کتاب ہے جو فارسی زبان میں لکھی گئی، اس لیے مرثیہ اخوان جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے اور عربی کی کتابیں استعمال نہیں کر سکتے تھے، یہی کتاب اٹھا لیتے تھے اور مجلسوں میں پڑھ دیتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ آج امام حسین علیہ السلام کے سوگ کی مجلس کو روضہ خوانی کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں روضہ خوانی کی اصطلاح رائج نہیں تھی، اور بعد میں سید مرتضیٰ اور خواجہ نصیر الدین طوسی کے وقت میں بھی روضہ خوانی نہیں کہتے تھے۔ آج سے 500 سال پہلے سے اس کا نام روضہ خوانی پڑا، روضہ خوانی یعنی کتاب روضہ الشہداء پڑھنا، یعنی وہی جھوٹی کتاب پڑھنا۔ جس وقت سے یہ کتاب لوگوں کے ہاتھ لگی ہے، کسی شخص نے امام حسین علیہ السلام کی صحیح تاریخ نہیں پڑھی۔ 60-70 سال پہلے ملا عقائے دربندی مرحوم پیدا ہوا، اس نے روضۃ الشہداء کی باتوں میں کچھ اور اضافے کیے اور سب کو اکٹھا کر کے اسرار و شہادت نامی ایک کتاب لکھ ڈالی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اسلام پر روئے اور گریا کرے۔ حاجی نوری لکھتے ہیں کہ ہم حاجی شیخ عبد الحسین تہرانی کی کلاس میں تھے، جو بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے تھے، کہ ہلا کا رہنے والا ایک روضہ خوان سید آیا، جس نے انہیں مقتل کی ایک کتاب دکھائی اور کہا دیکھیے یہ معتبر ہے یا نہیں، اس کتاب کے نہ اول کے وقت تھے نہ آخر کے حرف۔ اس میں ایک جگہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جبل عامل کا فلاں ملا صاحب معالم کا شاگرد ہے، یہ اس کی لکھی ہوئی ہے۔ حاجی شیخ عبد الحسین مرحوم نے وہ کتاب مطالعہ کرنے کے لیے لے لی۔ پہلے اس عالم کے حالات پڑھے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اس نام کی ایسی کوئی کتاب لکھی ہی نہیں۔ پھر خود کتاب کا مطالعہ کیا۔ پہلے اس عالم کے حالات پڑھے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اس نام کی ایسی کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے۔ پھر خود کتاب کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ جھوٹ کا پٹارا ہے۔ اس سید سے بولے یہ کتاب بالکل گپ ہے، اس کتاب سے کوئی بات اخذ کرنا یا بیان کرنا جائز نہیں ہے، اور بنیادی طور پر یہ کتاب اس عالم کی لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، اس کی باتیں سب جھوٹی ہیں۔ حاجی نوری لکھتے ہیں اسرار و شہادت کے مصنف کے ہاتھ یہی کتاب پڑ گئی تھی، جس کا مواد اس نے اول سے آخر تک سب نقل کر لیا۔ حاجی نوری ایک اور قصہ بیان کرتے ہیں جو بہت مایوس کن ہے۔ ایک شخص مرحوم صاحب مقام کے پاس گیا اور بولا کل رات کو میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ میں اپنے ان دانتوں سے امام حسین علیہ السلام کے بدن کا گوشت کاٹ رہا ہوں۔ یہ عالم بزرگ کانپ گئے، اپنا سر جھکا لیا، بڑی دیر تک سوچتے رہے، پھر بولے کیا تو مرثیہ خواں ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اس وقت کے بعد سے تو مرثیہ خوانی بالکل چھوڑ دے، یا پھر معتبر کتابوں سے واقعات لے کر بیان کیا کر۔ تو اپنی ان جھوٹی باتوں کی بدولت امام حسین علیہ السلام کے بدن کا گوشت اپنے دانتوں سے کاٹتا ہے، یہ خدا کی مہربانی تھی جس نے تجھے خواب میں اس بات سے آگاہ کر دیا۔ اگر کوئی تاریخ عاشورہ پڑھے تو دیکھے گا کہ وہ سب سے زیادہ زندہ اور روشن اور سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ اصلی اور ابتدائی مواد والی تاریخ ہے۔ آخوند خراسانی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ انسنی روایات کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ جائیں اور ایسی سچی روایات ڈھونڈیں جنہیں اب تک ایک شخص نے بھی نہیں سنا۔ وہ خطبے جو امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں اور مجموعی طور پر حجاز میں، کربلا میں، راستے میں دیے تھے، وہ خطبے جو ان کے اصحاب نے دیے تھے، وہ سوال و جواب جو آن حضرت سے ہوئے ہیں، وہ خطوط جو آپ علیہ السلام کے اور دوسروں کے درمیان لکھے گئے، وہ خطوط جن کا تبادلہ دشمنوں سے ہوا ہے، ان دوست اور دشمن لوگوں کے بیانات کے علاوہ جو اس معرکے میں عینی شاہد تھے اور جنہوں نے یہ حادثہ بیان کیا ہے، ان کو پڑھیں۔ امام حسین علیہ السلام کے تین چار دوست بھی ایسے تھے جو بچ گئے تھے۔ ان میں سے عقبہ بن سمعان نامی ایک غلام بھی تھا جو مکہ سے امام کے ساتھ ہو لیا تھا اور حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کے لشکر کا رپورٹر تھا۔ وہ عاشور کے دن پکڑا گیا، جب اس نے کہا کہ میں غلام ہوں تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ ایک اور شخص کا نام حمید ابن مسلم ہے جو لشکر عمر ابن سعد کا ایک واقعہ نگار ہے۔ واقعے میں موجود حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات بھی تھی جنہوں نے تمام واقعات بیان کیے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی تاریخ میں کہیں کوئی ابہام اور دھندلا بن نہیں ہے۔ بدقسمتی سے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں حاجی نوری ایک من گھڑت اور تحریفی قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روز عاشورہ جب امام حسین علیہ السلام کا کوئی مددگار باقی نہیں رہا تو حضرت خدا حافظ کہنے کے لیے امام زین العابدین کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، آپ کا اور ان لوگوں کا اب کیا حال ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، لڑائی چھڑ گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا، حبیب ابن مظاہر کا کیا حال ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قتل ہو گئے۔ پھر پوچھا، زہیر ابن قین کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، قتل ہو گئے۔ بریر بن خزیر کا کیا حال ہے؟ فرمایا، قتل ہو گئے۔ غرض اصحاب میں سے جس جس کا نام لیتے گئے امام حسین علیہ السلام فرماتے گئے، قتل ہو گئے۔ پھر بنی ہاشم کے بارے میں پوچھا، قاسم بن حسن کا کیا حال ہے؟ فرمایا، قتل ہو گئے۔ میرے بھائی علی اکبر کا کیا حال ہے؟ فرمایا، قتل ہو گئے۔ چچا عباس کی کیا خبر ہے؟ فرمایا، قتل ہو گئے۔ یہ سب مکالمہ جھوٹ ہے، گپ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اتنے بیمار اور بے ہوش نہیں تھے جو نہ جانتے یا نہ سمجھتے کہ کیا ہو چکا ہے۔ تاریخ کا بیان ہے کہ اس حالت میں بھی امام اٹھے اور بولے، پھوپھی جان، میری لاٹھی اور تلوار میرے لیے لا دیجئے۔ واقعہ کربلا میں جو لوگ موجود تھے اور جنہوں نے حالات بیان کیے ہیں، ان میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات گرامی بھی شامل ہے۔ اس لیے ہم توبہ کریں، اور واقعی ہمیں توبہ کرنا چاہیے اس جرم اور بد دیانتی کی وجہ سے جس کا ارتکاب ہم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب، دوستوں اور ان کے اہل خاندان کے متعلق کر رہے ہیں اور ان کا اعزاز و افتخار چھین رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ پہلے توبہ کریں، پھر اس مکتب کی تربیت سے فیض اٹھائیں۔ جیسا کہ قابل اعتبار مقاتل کی کتابوں میں لکھا ہے، عباس بن علی علیہ السلام کی زندگی میں کیا کمی ہے؟ ابو الفضل علیہ السلام کو اگر یہی ایک فخر حاصل نہیں تھا تو کسی کو ان سے کوئی غرض نہیں تھی، کوئی سروکار نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ان سے کسی کو کوئی غرض نہیں تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ ان لوگوں کو صرف میری ذات سے غرض ہے، اگر یہ مجھے مار ڈالیں تو پھر انہیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ جس وقت شمر بن ذل جوشن کوفہ سے کربلا کے لیے روانہ ہونے لگا، اس وقت حاضرین میں سے ایک شخص نے ابن زیاد سے بیان کیا کہ میرے بعض ننیال والے حسین بن علی کے ساتھ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو ان لوگوں کے لیے ایک معافی نامہ لکھ دے۔ ابن زیاد نے لکھ بھی دیا۔ شمر کا قبیلہ جناب ام المنین کے قبیلے سے دور کی قرابت رکھتا تھا۔ وہ یہ پیغام نوی محرم کو عصر کے وقت کربلا میں لایا۔ یہ پلید امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب پہنچا اور زور سے چلایا، اینا بنو اختنا؟ ابو الفضل امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، ان کے بھائی بھی وہاں موجود تھے۔ جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اجیبوہ وان کان فاسقا، جواب تو دے دو، فاسق آدمی ہی صحیح۔ آقا نے اجازت دی تو جواب دیا، فرمایا، ما تقولو، تو کیا کہتا ہے؟ تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں، تمہارے لیے امیر عبیداللہ ابن زیاد سے معافی لایا ہوں، تم آزاد ہو، اگر ابھی چلے جاؤ گے تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ آپ نے کہا، خدا تجھ پر، تیرے امیر ابن زیاد پر۔ اور اس معافی نامے پر جو تو لایا ہے لعنت کرے، کیا ہم اپنے امام اپنے بھائی کو صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ ہم بچ جائیں؟ عاشور کی رات کو جس نے سب سے پہلے حسین علیہ السلام کی حمایت کا اعلان کیا وہ آپ کے سعادت مند بھائی ابو الفضل العباس تھے۔ ان حمایت آمیز مبالغوں کو چھوڑیے جو لوگ کرتے ہیں، لیکن تاریخ میں تو مسلم ہے کہ ابو الفضل علیہ السلام بہت پختہ طبیعت، بہت شجاع، بہت حوصلے والے، بلند قامت اور خوبصورت تھے۔ وَكَانَ يُدْعَى قَمَرُ بَنِي هَاشِمٍ، انہیں لوگوں نے قمر بنی ہاشم کا لقب دیا تھا۔ یہ حقیقت ہے، شجاعت انہوں نے علی علیہ السلام سے ورثے میں پائی تھی۔ ان کی ماں کا قصہ بھی سچا ہے کہ علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک بیوی تلاش کرو جو ولدتھا الفحولۃ، بہادروں کے یہاں پیدا ہوئی ہو۔ عقیل ام المنین کا انتخاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہی خاتون ہیں جیسی آپ چاہتے ہیں۔ لتلد لی فارسا شجاعا، میرا دل چاہتا ہے کہ اس بیوی سے میرے لیے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ یہاں تک سچ ہے، علی علیہ السلام کی تمنا عباس علیہ السلام کی صورت میں پوری ہو گئی۔ روز عاشور آتا ہے، ایک روایت کے مطابق عباس علیہ السلام سامنے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں بھائی جان مجھے بھی اجازت دے دیجئے، میرا دم گھٹ رہا ہے، اب برداشت نہیں ہوتا، چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد آپ پر اپنی جان فدا کر دوں۔ میں نہیں جانتا کہ امام علیہ السلام نے کس مصلحت سے عباس کو یہ جواب دیا، خود آن حضرت ہی بہتر جانتے تھے۔ فرمایا بھائی جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ، بلکہ اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی بھی لا دو۔ سقا یعنی پانی لانے والے کا لقب پہلے ہی عباس کو مل چکا تھا، کیونکہ پچھلی راتوں میں ایک یا دو بار عباس دشمنوں کی صفیں چیر کر حسین علیہ السلام کے بچوں کے لیے پانی لے کر آئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے تین دنوں اور تین راتوں تک پانی نہیں پیا تھا، نہیں، تین راتیں اور تین دن گزرے تھے جو پانی کی ممانعت ہوئی تھی، لیکن اس دوران بھی ایک دو بار پانی لایا گیا۔ ایک بار شب عاشور بھی پانی آیا، لوگوں نے غسل بھی کیا تھا، اپنے بدن بھی دھوئے تھے۔ ابو الفضل علیہ السلام نے فرمایا سر آنکھوں پر، دیکھیے کتنا شاندار منظر ہے، کتنی عظمت شجاعت ہے، کتنی حوصلہ مندی، کتنی انسانیت ہے، کتنا شرف، کتنی معرفت اور جانساری ہے، تن تنہا ایک ہجوم پر جا پڑتے ہیں۔ جن دشمنوں نے پانی کی ناکہ بندی کر رکھی تھی ان کی تعداد 4000 لکھی ہے، نہر فرات میں اترے اور گھوڑے کو پانی میں ڈالا۔ سب سے پہلے وہ مشک بھرتے ہیں جو ساتھ لائے تھے اور کندھے پر لٹکا لیتے ہیں۔ پیاسے ہیں، ہوا گرم ہے، لڑے ہوئے ہیں، بدستور گھوڑے پر بیٹھے ہیں، پانی گھوڑے کے پیٹ سے لگا ہے، پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، چلو میں پانی بھر کر ہونٹوں تک لے جاتے ہیں۔ جو دور سے دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر رکے، پھر ہم نے دیکھا کہ پانی پیے بغیر نکل آئے، پانی فرات میں ڈال دیا۔ کوئی نہیں سمجھ پایا کہ ابو الفضل علیہ السلام نے اس وقت پانی کیوں نہیں پیا، لیکن جب باہر آئے تو رجز پڑھا۔ اس رجز میں دوسروں کو نہیں خود کو مخاطب کیا، اس رجز سے لوگ سمجھے کہ پانی کیوں نہیں پیا۔ یا نفس من بعد الحسین ہونی فبعده لا كنت ان تکونی، هذا الحسین شارب المنون وتشربین بارد المعین، واللہ ما هذا فعال دینی ولا فعال صادق الیقین۔ اے ابو الفضل کے نفس، میں حسین علیہ السلام کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، حسین علیہ السلام موت کا شربت پینے والے ہیں، حسین علیہ السلام خیموں کے پاس پیاسے کھڑے ہوں اور تو پانی پیے، مروت کہاں چلی گئی، شرافت کہاں چلی گئی، محبت اور ہمدردی کو کیا ہو گیا؟ کیا حسین علیہ السلام تیرے امام نہیں ہیں؟ کیا تو ان کا ماموم نہیں ہے؟ کیا تو ان کے پیچھے چلنے والا نہیں ہے؟ هذا الحسین شارب المنون وتشربین بارد المعین، ہیہات، میرا دین مجھے اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، میری وفاداری مجھے اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ ابو الفضل علیہ السلام نے واپسی میں اپنا راستہ بدل لیا، نخلستانوں سے ہو کر آئے تھے، پہلے سیدھی راہ سے آئے تھے، اب چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ساتھ میں ایک بیش قیمت امانت ہے، اس لیے اپنا راستہ تبدیل کر دیا، اور پوری پوری کوشش یہ رہی کہ پانی سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے، کیونکہ اس بات کا امکان تھا کہ کوئی تیر آ کر مشک چھید ڈالے اور پانی بہ جائے اور منزل تک نہ پہنچ پائے۔ اسی حال میں تھے کہ دیکھا ابو الفضل علیہ السلام کا رجز بدل گیا، معلوم ہوا کہ کوئی نیا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ فریاد کی، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امامی صادق الیقینی نجل النبی طاہر الامینی۔ خدا کی قسم، اگر تم میرا دایاں ہاتھ کاٹ بھی ڈالو گے تو بھی میں حسین علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ تھوڑی دیر بعد رجز بدل گیا، یا نفس لا تخشى من الكفار وابشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار قد قطعوا ببغيهم يسرا۔ اس رجز میں آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ چکا ہے۔ لکھتے ہیں کہ کسی ترکیب سے بڑی مشکل کے ساتھ آپ نے مشک کو گھمایا اور اس پر جھک گئے۔ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا کہ کیا حادثہ پیش آیا، کیونکہ بہت دل دہلا دینے والا ہے۔ نوی تاریخ کی شب یہ دستور ہے کہ اس عظیم ہستی کی مصیبت بیان کی جاتی ہے۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی ام البنین کربلا کے حادثے کے وقت زندہ تھیں، لیکن کربلا میں نہیں، مدینہ میں تھیں۔ انہیں لوگوں نے خبر پہنچائی کہ کربلا کے حادثے میں آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ یہ بزرگ خاتون جنت البقیع کے قبرستان میں آتی تھیں اور اپنے بیٹوں کو روتی تھیں۔ لکھتے ہیں کہ ان بی بی کے بین اس قدر دردناک ہوتے تھے کہ جو آ جاتا تھا رونے لگتا تھا، یہاں تک کہ مروان بن حکم بھی، جو سخت ترین دشمن تھا، اپنی نوحہ سرائی میں کبھی آپ تمام بیٹوں کو اور کبھی ان میں سے سب سے بڑے بیٹے کو خاص طور پر یاد کر لیتی تھیں۔ ابو الفضل عباس علیہ السلام عمر کے لحاظ سے بھی اور روحانی اور جسمانی کمالات کے اعتبار سے بھی ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ قابل تھے۔ میں ان بی بی کے دو مرثیوں میں سے ایک مرثیہ جو مجھے بہت پسند ہے آپ کو سناتا ہوں۔ یہ کوکھ چلی ماں ان مرثیوں کو خود اس طرح پڑھتی تھی، یا من رعا العباس کر علی جماہیر النقد وبراہ من ابنائی حیدر کل لیث ذی لبد انبئت ان ابنی اصیب براسه مقطوع ید ویلی علی شبلی آمال براسه ضرب العمد لو کان سیفک فی یدیک لما دنا منہ احد۔ اے دیکھنے والی آنکھ، اے وہ آنکھ جو کربلا میں تھی اور ان مناظر کو دیکھ رہی تھی، اے وہ شخص جس نے وہ وقت دیکھا جب میرے شیر بچے ابو الفضل نے پہلے اور میرے دوسرے شیر بچوں نے اس کے پیچھے اس ذلیل جماعت پر حملہ کیا تھا۔ مجھ سے لوگوں نے بیان کیا، میں نہیں جانتی سچ ہے یا جھوٹ، کہا جس وقت میرے بچے کے ہاتھ کٹ گئے، میرے پیارے بیٹے کے سر پر لوہے کا گرز مارا گیا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ پھر کہتی ہیں، ابو الفضل اے میرے بیٹے، میں خود سمجھتی ہوں اگر تیرے ہاتھ سلامت ہوتے تو دنیا میں کوئی ایسا نہ تھا جو تیرے سامنے ٹھہر پاتا۔ ان لوگوں نے اتنی جسارت محض اس وجہ سے کی کہ تیرے ہاتھ بدن سے جدا ہو گئے تھے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔